الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورہ آراف میں اللہ رب العزت مشرکین مکہ کے احوال بیان کرتے ہوئے کہ یہ لوگ بے حیائی کے کام کیا کرتے تھے اور بے لباسی کی حالت میں یہ طواف کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ تو ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے تذکرے میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک میں دو فریق ہیں, بس دو ہی قسمیں ہیں انسانوں کی. ایک فریق جو کہ ہدایت پر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کی, ہدایت کی توفیق عطا فرمائی, اور ایک فریق ہے کہ جس کے اوپر گمراہی محقق ہو گئی ہے, یعنی وہ گمراہ ہو گئے ہیں. تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کفر, شرک اور ظلم, استبداد, بے حیائی, یہ ساری چیزیں اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھیں, اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کو بھیجا اپنے خزانے کے سب سے انمول ہیرے کو اس دنیا کے اندر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پھر یہ معاشرہ جو ہے وہ دنیا کے بہترین معاشروں کے اندر کنورٹ ہو گیا, بہترین صفات ان لوگوں کے اندر آ گئیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندوں میں شمار ہو گئے. اب جیسے کہ اس دنیا کا ایک طریق ہے کہ بہتری آتی ہے اور پھر اس کے بعد تنزلی شروع ہو جاتی ہے, تو اس معاشرے کے اندر بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ خرابی شروع ہوئی. تو اس خرابی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اس دور کے اندر خبریں بتائیں کہ فتنے کیسے کیسے آئیں گے. بہت ساری حدیثیں اس کے اوپر موجود ہیں, کتاب الفتن حدیث کی کتابوں کے اندر باقاعدہ کتاب یا باب کی شکل میں موجود ہوتا ہے, علماء نے اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی. تو ان میں سے ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ کیف بکم کہ تمہارا کیا حال ہوگا, اذا فسق فتیانکم و بغا نساؤکم, کہ جب کہ تمہارے جو نوجوان ہیں وہ فسق و فجور کے کاموں میں مبتلا ہو جائیں گے, اور تمہاری بیویاں, تمہاری عورتیں وہ بغاوت پر اتر آئیں گی. تو اس معاشرے کے اندر جو کہ سدھر چکا تھا, جو کہ بہترین بن چکا تھا, تو اب اس معاشرے کے اندر ان باتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا, کیونکہ وہاں پر اب نیکی کی عادت پڑ گئی تھی لوگوں کو, اور کلیکٹیولی بھی ماحول ایسا بن گیا تھا کہ سب نیکیاں ہی کرتے تھے, اور گناہ جو ہے وہ خال خال کبھی ہوتے تھے, وہ بھی چھپ کر کے کسی سے ہو گئی, غلطی ہو گئی, لیکن عمومی طور پر گناہ نہیں ہوتا تھا. تو صحابہ کرام کو یہ بات سن کر کے بہت حیرت ہوئی کہ ہمارے اس معاشرے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ وہ وقت کیسا ہوگا, تمہارا کیا حال ہوگا, کہ جبکہ تمہارے نوجوان پھر سے, یعنی پھر سے کے لفظ تو نہیں استعمال کیا, لیکن فسق و فجور کا شکار تو نوجوان ہو چکے تھے پچھلے ادوار کے جہالت کے زمانے کے زمانے جاہلیت کے. تو تمہاری عورتیں یعنی تمہارے نوجوان فسق و فجور کا شکار ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں بغاوت یعنی تمہاری بات نہیں مانیں گی. چاہے بیٹیاں ہوں چاہے بہنیں ہوں چاہے بیویاں ہوں وہ مردوں کی بات ماننے سے انکار کر دیں گی. تو صحابہ کو بہت حیرت ہوئی. تو صحابہ نے اس طرح سے پوچھا کہ کیا ایسا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم و اشد, ہاں ایسا ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. تو وہ کیا بھائی؟ تو پھر فرمایا کہ جب تم لوگ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے, نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو صحابہ کرام کو اور بھی زیادہ حیرت ہوئی کہ اے اللہ کے نبی ایسا بھی ہوگا کہ ہم نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیں, حالانکہ ہم تو اپنی زندگی جو ہے وہ اس پہ گزارتے ہیں کہ نیکی کو کیسے رائج کریں اور پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلانے کی محنت کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, ہمارے لشکر دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں تاکہ لوگ کفر اور شرک کو چھوڑ دیں, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں اور نیکی کے اوپر آ جائیں. ہم اس کو چھوڑ کر کے کیسے زندگی گزاریں گے؟ اس کے بغیر ہماری زندگی کی کیا فارم ہوگی؟ پھر ہم کریں گے کیا؟ کیونکہ صحابہ کرام کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ سڑکیں بنانا تو نہیں تھا کہ چلو جی ہم اپنے ملک کے اندر سڑکیں بنائیں گے یا بلڈنگز بنائیں گے یا جو ہے وہ ہم اس طرح کی اور تعمیرات کریں گے یا ہم اچھے اچھے جو ہے وہ پارکس بنائیں گے یا یہ سارے کام کریں گے. تو پھر صحابہ کرام کا تو مقصد زندگی یہ تھا اقامت دین, اپنی زندگی کے اندر وہ قائم کر چکے تھے اور اب انہوں نے باقی دنیا کے اندر قائم کرنا تھا. تو یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے, ہم اسی کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہماری زندگی میں رہ کیا جائے گا؟ پرپز آف لائف ہی ہمارا ختم ہو جائے گا پھر. تو حیرانی ہوئی ان کو کہ یہ کیسے ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم و اشد, ہاں ایسا ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. اب صحابہ کی حیرانگی کی اور زیادہ بری حالت, یہ کیسے ہوگا اور کیا ہوگا برا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم برائی کا حکم کرو گے, برائی کا حکم کرو گے یعنی دونوں پہ ایمفیسس کر کے الگ الگ سے اس جملے کو پڑھا جا سکتا ہے, ایک تو برائی کا حکم کرو گے اور دوسرا یہ کہ برائی کا حکم کرو گے, یعنی پہلے تم نیکی کا حکم کرتے تھے اب تم برائی کا حکم کرو گے, یعنی تم کو پتا ہوگا کہ وہ برائی ہے لیکن تم اس کا حکم کرو گے. تو تم برائی کا حکم کرو گے اور تم نیکی سے روکو گے. اور زیادہ پریشانی, اور زیادہ حیرت, یہ کیسے ہوگا, کیا ایسا ہوگا, کیا ایسا ہو کر کے رہے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نعم و اشد, ہاں ایسا بھی ہوگا اور اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس سے بھی زیادہ کیا برا ہوگا؟ یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اذا رأیتم المعروف منکرا, کہ جب تم معروف یعنی نیکی کے کاموں کو جو ہے وہ برا سمجھنا شروع ہو جاؤ گے, والمنکر معروف ہے, اور جو برائی کے کام ہیں ان کو تم نیکی سمجھنا شروع ہو جاؤ گے, تو ایسا بھی ہوگا. تو یہ جو حدیث ہے آخری زمانے کے فتنوں کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہمیں بتائیں اور ان میں سے کتنی ساری نشانیاں ہیں جو کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی ہوئی دیکھ لی ہیں یا ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پر جو ایسی سادہ سادہ نشانیاں جو کہ ہمیں تعمیرات میں نظر آتی ہیں کہ جب مکہ مکرمہ کے فرمایا کہ عمارتیں مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کے برابر ہو جائیں گی, تو اب یہ پورا ہوتے ہوئے ہم آج سے کوئی 15-20 سال پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جب یہ ٹاورز وغیرہ بنے تھے, ہوٹلز بنے تھے, تو مکہ مکرمہ کے پہاڑ جو ہیں وہ ان کی چھت سے نیچے نظر آتے تھے. تو کیسی 100% یہ نشانی پوری ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل یہ بات بتا دی تھی, تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ عمارتیں 2 منزل سے اوپر بھی بنا سکتے ہیں. अच्छा, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि बना तो नहीं सकते थे, लेकिन अगर इन लोगों के लीडर, इन लोगों के सरदार, अगर इन लोगों को इस फील्ड में डालते, इस लाइन पे डालते कि हाँ भाई मेरी कही हुई बात जो है ना वो पूरी हो करके तो तुम लोग दिखाओ ना जरा, तो तुम लोग जरा सिविल इंजीनियरिंग के अंदर मेहनत करो, जाओ जाकर के रोम से और फारस से जो है वो महलात बनाने की तरकीबें सीख करके आओ, तालीम लेकर के आओ। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस तालीम पर डाला ही नहीं, बल्कि इसकी तरफ से बेरगबत करने की कोशिश करी कि बड़े घर ना बनाना और ऐसे तयश के सामान इख्तियार ना करना, कम के अंदर गुजारा करना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब और तालीम जो है वो बरअक्स की दे रहे हैं, और जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं या जो प्रोफेसी कर रहे हैं वो ऐसी कर रहे हैं कि यहां मक्का मुकरमा के रहने वाले लोग ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। तो 1400 साल पहले ऐसी बातें कह देना और फिर उसकी कोई इंतजाम भी ना करना, ये 100% इस बात की गवाही है कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को ये सारी फ्यूचर की बातें दिखलाई हुई थी, बताई हुई थी। तब आप सल्लम ने ऐसे देख देख करके ये सारी चीजें बताई, यानी गोया के जिसको कि हम आजकल के जमाने में टाइम ट्रेवल कहते हैं। यानी एक तो वो होता है ना कि जो अभी पिछले दिनों काफी बातें चल रही हैं सिम्पसन्स के कार्टून के हवाले से, या दूसरे जो सूथसेयर्स टाइप के लोग होते हैं जिन्होंने किताबों में लिखा कि जी 2020 में ये होने वाला है, इस किस्म का वायरस आएगा और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो भाई एक होता है कि ये खबरें जो है ना वो शयातीन ने फरिश्तों से पिक करी और फिर उन्होंने अपने दोस्तों को लाके बताई, यहां पर दुनिया के अंदर इनके जो काफिर दोस्त हैं जो कि इनके औलिया होते हैं शयातीन के, जैसे शायद के मीना तारा ने फरमाया है इत्तखज़ुश शयातीन औलिया, शयातीन को औलिया बनाते हैं। तो अब औलिया जो होते हैं वो एक दूसरे को खबरें देते हैं ना, बताते हैं ना चीजें। तो एक तो होता है खबरें देना कि जी अब जो है ना वो फरिश्तों ने आकर के ये काम करना है, तो उन्होंने पहले से आगे बता दिया। और एक होता है कि कोई मंजर, किसी मंजर को जो है वो 20 साल पहले टीवी पे दिखा देना। तो भाई खबर तो एक वर्बल चीज होती है ना कि भाई ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो वो तो चले ठीक है, समझ में आ गया सारी एक्सप्लेनेशन दे करके, लेकिन मंजर कैसे नजर आ गया, मंजर कैसे आपने कार्टून के अंदर दिखा दिया या किसी फिल्म के अंदर दिखा दिया। तो इससे ऐसे ही लगता है कि अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ऐसे ही लगता है कि गोया कि ये जो तकदीर के अंदर, जो अल्लाह ताला के इल्म के अंदर जो ये चीज चल रही है ना, ये अल्लाह ताला के यहां तो टाइम का कोई तसव्वुर ही नहीं है, अल्लाह ताला तो वक्त से आजाद है। वो जो आलम बाला है, उस आलम बाला के अंदर वक्त नाम की कोई चीज नहीं है। हजरत मुजद्दद अल-फिसाली रहमतुल्लाह अलैह के मक्तूबात के अंदर भी इसका जिक्र मिलता है। तो जो चीजें आगे होने वाली हैं वो चीजें अल्लाह के नजदीक तो हो चुकी हैं। तो अब जिस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम को आगे की चीजें जो बताई गई, वो सिर्फ ये नहीं है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर के अल्फाज में बताया कि अल्लाह के नबी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम को बाकायदा दिखलाया गया है, यानी समथिंग विच इज ऑन टेप, जो टेप के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया जाता है ना किसी चीज को, सीडी के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया जाता है, वो इमेजेस सेव हुए हैं। अब वो इमेजेस जो है वो आप पहले से किसी को फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड करके प्ले करके दिखा दें। तो नबी अलैहिस्सलाम इन चीजों को देख रहे होते थे, जुबान से सुन नहीं रहे होते थे कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो अब ये जो देखने वाला मामला नबी अलैहिस्सलाम के साथ किया गया, तो हो सकता है अल्लाह ताला ने इन लोगों को, चूंकि इन लोगों को गुमराही के रास्ते के ऊपर धक्के भी तो देने होते हैं ना, आगे भी तो बढ़ाना होता है ना गुमराही के रास्ते के ऊपर, तो शयातीन के लिए भी कुछ देखने का इंतजाम कर लिया हो कि उन्होंने इस देखने वाली चीजों को जो है वो उचक लिया हो दुनिया के अंदर ही, कि फरिश्ते जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चीज दिखा रहे हैं, अल्लाह ताला की इजाजत से, अल्लाह ताला के हिकमत की वजह से इन्होंने भी उन चीजों को देखा हो, देख लेते हो, यानी वो रोल रील्स जो प्ले हो रही है वो देख लेते हो, और फिर देख करके उनको अपने कार्टूनों के अंदर और ड्रामों के अंदर और फिल्मों के अंदर उसको एज इट इज जो है वो प्ले करते हो फिर उसके बाद। तो ये चीजें समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है, हमको चूंकि समझ नहीं होती इन चीजों की, हम सोचते नहीं है, फिक्र नहीं करते, तो हमारे ऊपर इसका उल्टा रिएक्शन हो जाता है कि हमारी जो मरऊबियत है ना इन कुफार से, वो मरऊबियत और ज्यादा बढ़ जाती है ये चीजें देख करके। खौफ जो है जिसके अंदर हम हर वक्त वैसे ही कांपते रहते हैं, आजकल तो और भी ज्यादा कांप रहे हैं, तो इस खौफ के अंदर हमारे और ज्यादा इजाफा हो जाता है, बजाय इसके कि अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक ज्यादा मजबूत होता اور ہم اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے اپنی سائڈ پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے, ہم الٹا اور زیادہ خوف کے اندر بڑھ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے, کمزور ترین تعلق ہے ایک دم, اور ہم جو ہے وہ خوف کے اندر ان کے پہلے ہی مبتلا ہیں, پہلے ان کے ساتھ مروب ہوئے ہوئے ہیں, تو ان کی ایسی ایسی باتیں سن کر کے اور بھی زیادہ دہشت طاری ہو جاتی ہے ہمارے اوپر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری چیزیں ان کو بتائیں. تو اب کتنی ساری اور بھی نشانیاں ہیں کہ مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کر کے راستے بنائے جائیں گے. تو یہ جو ساری کی ساری ٹنلز ہیں, جو رنگ روڈز ہیں, ہمارے حضرت نے اپنے بیان میں کئی سالوں پہلے یہ ساری باتیں بتائیں. پھر اس کے بعد یہ جو لوگ جن کے پہننے کے لیے ان کے پاس چپلیں نہیں ہوتی, ننگے پیر پھرا کرتے ہیں, تو یہ لوگ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. تو اب یہی عرب کے لوگ جو کہ کشتیاں چلاتے تھے, مچھلیاں پکڑا کرتے تھے, تو ان لوگوں نے جو ہے وہ ایسی ایسی عمارتیں بنا کر کے دکھائی ہیں دنیا کے اندر جو کہ آپ کو امریکہ یورپ کے اندر ویسی عمارتیں نہیں ملتی, اور ایک سے بڑھ کر کے ایک باقاعدہ مقابلے بازی اس کے اندر چلتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو چیزیں بتائی ہیں نا, تو ان کو جو ہے ان کی ٹیکنالوجی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ان کو کچھ خبریں ملتی بھی ہیں تو وہ بھی ہزار جھوٹ کے اندر سے ایک سچ ہوتا ہے جس کو وہ دکھا کر کے جو ہے وہ ہمیں دہشت زدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ چونکہ ذہن میں ایک بات آئی گئی ہے ان کی ٹیکنالوجی کو سن سن کر کے, اور ان کی خاص طور پہ جو آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس والی ٹیکنالوجیز ہیں جس کی بیسس پہ انہوں نے ایسے روبوٹس بنائے ہیں کہ جن روبوٹس کا مقابلہ کرنا تو انسان کے بس کی بات میں ہی نہیں لگتا, ایسی چیزیں انہوں نے بنائی ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کے جو ڈیٹا انالیسس والی جو ٹیکنالوجی ہے کہ جس کی بنیاد پر ساری دنیا کے انسانوں کے ڈیٹا اکٹھے کر کر کے پھر اس کے بعد اس کے اندر سے مائن کر کے نکالتے ہیں چیزوں کو, کس کو پکڑنا ہے, کس کو یہ کرنا ہے, کس کو وہ کرنا ہے, کس. تو ساری کی ساری ٹیکنالوجی, اب ہم پریشان بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, اتنی ان کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی, ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. تو بھائی ایک ذہن میں بات آتی ہے چھوٹی سی کہ ان کی ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ آج تک کبھی کوئی ایسا انسان بنا سکی ہے یا آئندہ بھی بنانے کی کوئی آسان نہیں ہے کہ جس کو کہ آپ اس کی موت ڈکلیئر کرنے کے بعد قبر میں اتار دیں اور پھر اس کو جو ہے نا بغیر کھانے پینے کے اور بغیر آکسیجن کے وہاں پر چھوڑ دیں اور پھر 5 مہینے کے بعد اس کو نکالیں. 5 مہینے صرف, 5 سال نہیں, 50 سال, 500 سال نہیں, صرف 5 مہینے کے بعد اس کو نکالیں اور اس کے اوپر اگر کوئی زخم لگے تو اس کے اندر سے خون بہنا شروع ہو جائے. اس کو زخم لگے 5 مہینے کے بعد اور اس میں سے خون بہنا شروع ہو جائے. کوئی ایسا بندہ بنا کر کے دکھائیں, کوئی ایسا روبوٹ بنا کر کے دکھائیں. تو یہ ٹیکنالوجی تو الحمدللہ ہمارے پاس ہے بھائی, یہ تو ہمارے اپنے شہر کے اندر ابھی چند دنوں پہلے کا واقعہ ہے, کراچی شہر کے اندر ہمارے جاننے والوں کے دیکھا ہوا معاملہ. 5 مہینے گزر گئے تھے اور قبر کے اندر جو ہے نا وہ جب پانی, بارشوں کا پانی آیا اور قبر ٹوٹ کر کے نیچے بہ گئی, تو حضرت مولانا جو حدیث پڑھایا کرتے تھے اپنے مدرسے کے اندر, تو ان کی باڈی بھی صاف بالکل منعن بالکل صحیح موجود تھی, ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا, بلکہ قبر کے ٹوٹنے کی وجہ سے ان کے اوپر جو سلیب گری تھی تو اس سے خون باڈی کے اندر سے نکلنا شروع ہو گیا تھا. تو صحابہ تک بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کے دور میں 2020 کے اندر ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ ایسے قبر میں حفاظت کر کے دکھاتے ہیں. تو جو خدا قبر میں اپنے بندوں کی ایسی حفاظت کرتا ہے تو وہ قبر کے باہر اپنے بندوں کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو ہماری پرائیورٹی ساری میس اپ ہوئی ہوئی ہیں. اگر ہم اپنی پرائیورٹیز فکس کر لیں نا تو ہمیں کوئی دہشت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کوئی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, یہ صرف قیامت کے لیے نہیں ہے, صرف آخرت کے لیے نہیں ہے, یہ اس دنیا کی زندگی کے لیے بھی ہے, ان ایمان والوں کے لیے جو کہ اپنے رب کو راضی کر کے رہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 درجے بیان فرمائے. تو یہ 4 درجے جو ہیں اس کے بارے میں پھر محدثین نے تفصیل لکھی, توجیحات بیان کرنی کہ کیا مطلب ہے اس کا. پہلا درجہ کہ فسق و فجور میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے, گناہ کرنا شروع ہو جائیں گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اپنے چاروں طرف نظر ڈال کر کے دیکھیں, یونیورسٹیز کالجز کے اندر دیکھیں, سکولوں کے اندر دیکھیں, فسق و فجور جو ہے وہ کتنا زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے, ہو چکا ہے. زمانہ تھا کہ نماز پڑھا کرتے تھے پابندی کے ساتھ, اور تصور ہی نہیں تھا کہ نماز کے وقت میں بھی کچھ ایسے کام ہو سکتے ہیں. ایک کافر جو ہے وہ فخر کے ساتھ لکھتا ہے کہ لوگوں نے آ کر کے نماز کے لیے کہا, آج سے 2 سال پہلے کی بات لکھتا ہے کہ لوگوں نے آ کر کے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا, جاؤ نماز پڑھنے کے لیے, اور ایک شخص بھی نہیں اٹھا, ایک شخص بھی نہیں اٹھا. یہ فخر کے ساتھ اس نے یہ نیوز آرٹیکل لکھا ہے جو کہ CNN.com کے اوپر یہ پبلش ہوا ہے. تو فسق و فجور کتنی تیزی کے ساتھ دنیا کے ہر گوشے کے اندر پھیل گیا, اور بغاوت جو گھروں کے اندر, تو مطلب یہ کہ اوپر والے جو ہے وہ اپنے اوپر کی نہیں مانتے تو نیچے والے ان کی نہیں مانتے. تو عورتوں نے مردوں کی ماننا چھوڑ دی, مردوں نے اپنے اوپر والوں کی ماننا چھوڑ دی. تو اس فتنے کا پہلا درجہ 100% پورا ہو چکا. پھر اس فتنے کا دوسرا درجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, عمل بالمعروف, تو اس کو کہا محدثین نے کہ اس کو کہتے ہیں عمل کا فساد. یعنی سب سے پہلے جو ہے نا, جو وہ برائی پھر سے شروع ہوئی معاشرے کے اندر پرفیکشن آنے کے بعد پھر سے, تو وہ پہلی شکل کیا تھی, عمل کا فساد آیا اس کے اندر, عمل خراب ہو گیا. عمل کے فساد کو اگر روک لیا جائے تو پھر یہ آگے نہیں بڑھتا, لیکن اگر اس کو نہ روکا جائے تو پھر یہ آگے بڑھ کر کے یہ بنتا ہے پھر علم کا فساد. علم کے فساد کے لیے کیا فرمایا کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے. کیا مطلب؟ کہ تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ جی نیکیاں ہونی چاہیے اور گناہ نہیں ہونے چاہیے, تم اس بات کو لائٹلی لینا شروع کر دو گے. کیونکہ گناہ جو ہو رہے ہیں تم نے ان کی روک تھام تو کری نہیں, تم نے ان کو نپ دا ایول ان دا بڈ والا معاملہ نہیں کیا. اب وہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے, وہ معاملہ خراب ہو گیا ہے, اب تم جو ہے نا وہ ان فلسفیز کے اوپر جو کہ کافروں کی فلسفیز ہیں کہ اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایوری ون از آن از اون, کسی کو کچھ کہو مت, اور کہو بھی صحیح تو بہت پیار سے کہو, بہت دھیمے لہجے میں کہو, زیادہ سختی سے نہ کہنا ورنہ کچھ ہو جائے گا. تو یا تو کچھ بھی نہیں کہتے, اور اس کو بڑے فخر کے ساتھ کہ جی ہمارے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے کسی کو کچھ کہنے کا. تو حضرت ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جی ایک صاحب آئے میرے پاس اور اپنے بیٹے کی خوب تعریفیں کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد کہنے لگے بس اس کا ذرا دین کا معاملہ خراب ہو گیا ہے, یہ دین پہ اب بلیو نہیں کرتا, اللہ پہ بلیو نہیں کرتا دین کے. تو حضرت نے کہا کہ بھئی آپ اس کے ساتھ کچھ بات چلائے کریں, اچھائی کی, نیکی کی, دین کی بات چلائے کریں. تو آگے سے وہ صاحب بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت میں نے ساری زندگی اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہا, ہمارے ہاں اس چیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ روک ٹوک کی جائے, بیٹے کو کچھ کہا جائے. بڑے فخر کے ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں, خاموش تماشائی بنے ہوئے, برائی کو برائی یا تو سمجھتے نہیں ہیں, یا سمجھتے بھی ہیں نا تو یعنی نہیں وہ کچھ ہو جائے گا, اگر کچھ کہہ دیں گے تو کچھ ہو جائے گا. تو وہ مسئلہ جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بڑھتا جاتا ہے. برائی جو ہوتی ہے ایک لیول پہ تو نہیں رہتی, شروع میں جب آپ نے دیکھا تھا تو اس وقت روک لیتے تو آپ کو زیادہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, آپ خیال کر لیتے. لیکن اب اتنی بڑھ گئی ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں, اب آپ کو کوئی جو ہے وہ فلسفیز یاد آ رہی ہیں, یا آپ کو جو ہے نا اس وقت جو ہے وہ یاد آ رہا ہے. اچھا اس وقت جو ہے نا حضرت انس رضی اللہ عنہ والی حدیث بڑی یاد آتی ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 10 سال تک رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف بھی نہیں کہا, کبھی کچھ نہیں کہا. تو ایسے موقع میں نا شیطان پھر یہ والی حدیث یاد دلاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ انس رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں کہا تھا نا, تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں اپنے بچے کو کچھ, میں اپنی اولادوں کو کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں. تو بس پیار, محبت, شفقت, یہ بس ایسے ہی کرنا ہے بس, چاہے وہ آگے سے جو ہے وہ آپ کو ابیوز کر رہا ہو آپ کا بچہ, چاہے آپ کے ساتھ جو ہے تماشا کر رہا ہو آپ کا بچہ, روکنا نہیں ہے. تو وہ تو اسٹرانگ بنتا چلا جائے گا نا, پھر وہ تو بڑھتا چلا جائے گا نا معاملہ. بھئی معاملے کو ٹھیک کرو, آپ اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی وہ آگے جا کر کے کیا کرے گا جو ابھی یہ کام کر رہا ہے. اسی وجہ سے نا وہ جو علماء ہوتے ہیں ماشاء اللہ اچھے علماء ہوتے ہیں وہ اپنے ان ہر ایک کا ایک سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا کام کرنے کا, ان کا ایک آڈینس ہوتی ہے, ان کی ایک گولز ہوتے ہیں کہ وہ ان گولز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. سچ ایز ایک گول یہ بھی ہوتا ہے اکابر علماء کا کہ بھئی زیادہ لوگ آئیں, سب کو سمیٹو, زیادہ لوگوں کو لاؤ. تو اب وہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی, وہاں پہ کوئی نہیں, بہت اچھی باتیں, بہت پیار محبت کی باتیں, بہت معافی تلافی یہ سب کچھ. تو ایسے بھی اچھے بہت لگتے ہیں پھر. اور جہاں پر کچھ روک ٹوک ہو جائے, جہاں پر کچھ ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے, جہاں پر کچھ غلطی کی نشاندہی بھی ہو جائے, اوہ یہ تو بڑے روڈ ہیں جی, یہ تو ایسے بات نہ کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا نا, زیادہ لوگ آتے ہیں ان کے پاس. جب بھی تو ان کے پاس زیادہ لوگ نہیں آتے ہیں تو بھی بھیڑ جمع کرنی ہے کوئی, ہر ایک تو نہیں بھیڑ جمع کرنی, ہر ایک کا تو ایک گول نہیں ہوتا نا, ہر ایک کا یہ کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے تو ان کو کر رہے, تو اب سارے کے سارے یہی کام کرنا شروع ہو جائیں گے تو اصلاح کا کام کون کرے گا, روک ٹوک کا کام کون کرے گا؟ انہوں نے نہیں کرنا ہوتا, ان کی آڈینس اتنی وسیع ہوتی ہے, انہوں نے دنیا کے اتنے سارے علاقوں کے اندر جانا ہوتا ہے کہ وہ انڈیویجلی ٹائم دے بھی نہیں سکتے لوگوں کو. تو اب ہر ایک سے یہی توقع, کیوں کہہ دیا انہوں نے ایسی بات, کیوں ایسا کہتے ہیں؟ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ تم چھوڑ دو گے. اب جب چھوڑ دو گے تو برائی جو ہے وہ پنپے گی, بڑھے گی اور معاشرے کے اندر اور پھیلے گی. اور جب اور پھیلے گی معاشرے کے اندر, تیسرا درجہ فساد کا آپ نے کیا فرمایا, تیسرا درجہ یہ ہوگا کہ تم نیکی سے روکنا شروع کر دو گے اور برائی کا حکم دینا شروع کر دو گے. نیکی سے روکنا یعنی تمہیں پتا ہوگا کہ یہ نیکی ہے. اچھا پھر وہی پیچھے جانا پڑے گا, پہلا درجہ کیا تھا؟ عمل کا فساد. دوسرا درجہ کیا کہلایا؟ محدثین نے فرمایا یہ کہلاتا ہے علم کا فساد. ایک تو یہ کہ تمہارے اندر یہ علم سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو نیکی کا تم حکم نہیں کر رہے ہو نا, تو اب نیکی معاشرے سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی, نیکی ول اسٹارٹ ڈسپیئرنگ. اور جو تم گناہ سے نہیں روک رہے ہو تو اب یہ گناہ جو ہے وہ بڑھے گا. تمہارے پاس یہ علم نہیں ہے کہ گناہ بڑھتا ہے, گناہ پھیلتا ہے, تو علم کی کمی ہے تمہارے اندر. اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب کسی شخص کے اندر علم نہیں ہوتا نا کہ بھئی یہ نیکی ہے, اس نیکی کا اتنا فائدہ اس کو سمجھ میں آئے گا, تو پھر وہ لوگوں کو بتائے گا بھی, اس کو تو پتہ ہی نہیں, تو کیا بتائے گا لوگوں کو کہ بھئی یہ امپورٹنٹ چیز تھی, یہ اہم چیز تھی, تو اس وجہ سے تم یہ کام کیا کرو. اور اس کو گناہ کے مفاسد کا پتہ نہیں ہے, اس کے گناہ کے جو اثرات نمودار ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اوپر, انسانی معاشرے کے اندر, اس کو ان کا پتہ نہیں ہے. تو اب وہ لوگوں کو کیا گناہ سے روکے گا؟ اس کو تو خود اندازہ ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے اس کے پاس کہ یہ گناہ کتنا زیادہ نقصان دہ. اور تیسرا درجہ یہ بھی, تیسرا اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو کچھ اندازہ تو ہو رہا ہے کہ یہ گناہ چل رہا ہے, اندازہ تو ہو رہا ہے اس کو, لیکن اس کے پاس اتنا علم ہے نہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ مضبوط بنیادوں پر کسی کو روک سکے. مثال کے طور پر یہ عاجز اپنی مثال دیتے ہیں, اس عاجز کو نہیں پتا تھا کہ عورت کے بال جو ہیں وہ اس کے ستر ہوتے ہیں, عورت کے بال ستر ہیں, ان کو چھپانا فرض ہے عورت کے لیے, نہیں پتا تھا یہ بات. تو شروع میں جب نیکی کی طرف آئے نا اور سب کو دیکھا کہ جی عورتیں جو ہیں وہ نقاب کر رہی ہیں, کوئی حجاب کر رہی ہیں, تو اب اتنا اندازہ ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے, یہ بالوں کو لگتا ہے کچھ دکھانا جو ہے نا یہ کچھ صحیح نہیں ہے یہ. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا یہ فرض کے درجے میں ہے یا یہ بس مستحب کے درجے میں ایک اچھی بات ہے بالوں کو چھپانا. تو چونکہ مجھے نہیں پتا تھا تو اس وجہ سے میں بہت سارے لوگوں کو جن کو میں بولنا چاہتا تھا میں نہیں بولتا تھا, کیونکہ مضبوط دلیل نہیں تھی. تو علم کی کمی کی وجہ سے نا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو اگر کسی چیز کی خرابی نظر بھی آ رہی ہو نا, اندازہ بھی ہو رہا ہو, لیکن چونکہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے, اس کے پاس علم نہیں ہے, تو اب وہ بے علمی کے ساتھ کسی کی اصلاح بھی نہیں کر سکتا. بالکل ہی جاہل اور سسم کا ہو تو بغیر علم کی جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کر دے گا, لیکن ایک تھوڑا سا سمجھ رکھنے والا شخص بغیر علم کے دوسرے بندے کی اصلاح نہیں کرتا. تو علم کا فساد دوسرا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا تم چھوڑ دو گے. تیسرا درجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی سے روکو گے اور برائی کا حکم دو گے. تو یہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، سچ بولنا چاہتا ہے، لوگ اس کو منع کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سچ بولو گے تو تمہیں نوکری نہیں ملے گی، سچ بولو گے تو تمہارا گزارا نہیں ہوگا، سچ بولو گے تو لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے، تمہیں نکو سمجھیں گے، تو سچ بولنا چھوڑو تم، اور جیسے باقی دنیا کے کام چلتے ہیں تم ویسا کام کرنا شروع کرو، یعنی برائی کا حکم کر رہے ہوتے ہیں، برائی کے ایڈوائز دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ ایک زمانہ تھا جب داڑھی واز آؤٹ آف فیشن، اب تو وہ ان فیشن آ گئی نا امریکہ کے اندر بھی، اچھی خاصی شری داڑھی، لیکن پہلے نہیں تھی۔ تو اس وقت کسی ماں کا بیٹا جو ہے وہ جب داڑھی رکھتا تھا تو ماں اس کو کہتی تھی، یہ تم نے اپنی شکل کیا بگاڑ لی ہے، جاؤ جا کر کے اپنی اصل شکل میں واپس آؤ۔ سارے اس کے خلاف ہو جاتے تھے۔ اس حادث کو خود اچھی طرح سے یاد ہے، جب داڑھی رکھی تھی تو ایک بزرگ نے بلایا تھا، ذرا دور کی فیملی کے تھے، کہ تم کیا ان جاہل طلباء کے جیسے بن گئے ہو، تمہیں کوئی اور نہیں ملا کاپی کرنے کے لیے، تم ایسے کیوں بن گئے ہو ان جاہلوں کی طریقے سے۔ تو یہ بھی ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے کچھ جگہوں پر، لیکن چونکہ اب تو امریکیوں نے رکھنی شروع کر دی ہے تو اب تھوڑا سا کم ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے پردہ تو آج بھی کتنے لوگوں کے حلق میں اٹکا ہوا ہے، ہر چیز کی اجازت دے دیں گے، اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کو پردے کی اجازت نہیں دیتے، پردہ ان کے لیے موت ہے، پردہ ہو جائے گا تو پھر تو خاندان تباہ ہو جائے گا، زندگی تباہ ہو جائے گی، بلکہ شاید ان کے نزدیک آخرت بھی تباہ ہو جائے گی اگر پردہ کر لیا بیوی نے۔ اور ایک نئی مصیبت آ گئی، ماسک کی مصیبت۔ تو اب جن کو ذرا اور بھی زیادہ کچھ خیال اگر تھوڑا بہت ہو بھی جائے نا، کہتا ہے اچھا ماسک لگا لو، پردہ نہیں کرنا، ماسک پردہ ہوتا ہے۔ عورت کا تو شاید ہو بھی جائے، وہ اگر اس طریقے سے ماسک پہن لے نا، آپ کی وجہ سے اگر وہ ایسے ماسک پہن لے وہ تو بچ جائے گی، اس کا تو چہرہ چھپ جائے گا، آپ نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ آپ ابھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، آپ کے دل میں ابھی بھی اللہ کے حکم کی کراہیت ہے۔ بیوی بچ جائے گی، تم نہیں بچ سکو گے، تمہیں اللہ کا عذاب پکڑے گا۔ تو اللہ کا حکم اس کے اوپر منع کر رہے ہوتے ہیں، نیکی کے خلاف حکم دے رہے ہوتے ہیں، گناہ کا حکم دے رہے ہوتے ہیں۔ اور کتنے سارے واقعات حضرت نے بھی بیان کیے تھے کہ شادی ہوئی اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ جو ہے وہ چلو کلب، تو بیوی کہہ رہی ہے بھائی شادی کر کے آئی ہوں، گھر کے اندر ہم اچھی زندگی گزاریں گے، نہیں چلو، اگر نہیں جاؤ گی تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اسی وجہ سے آج سے تقریباً 100 سال پہلے تقریباً، جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کتابیں لکھا کرتے تھے، 100 سے بھی زیادہ، اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی تھی اپنی کتاب کے اندر کہ جب آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے جا رہے ہو نا، رشتہ تلاش کر رہے ہو، یہ دیکھ لینا کہ لڑکا مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ کسی ہندو سے اپنے بیٹی کی شادی نہ کر دینا، کسی عیسائی سے بیٹی کی شادی نہ کر دینا، کیونکہ مسلمان دیندار جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتا ہے وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہندو سے کیسے شادی کر دے اپنی بیٹی کی۔ وہ یہ نہیں فرما رہے کہ ہندو سے شادی نہ کرنا، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی ایسے لڑکے سے جو کہ اوپر سے تمہیں مسلمان نظر آتا ہو، اس کا نام مسلمانوں والا ہو لیکن اس کے عقائد بگڑ چکے ہوں، اس کے عقائد کافرانہ ہو چکے ہوں اور تمہیں اوپر سے نظر نہ آ رہا ہو، پہلے عقائد چیک کرنا اس کے جتنی حد تک تم چیک کر سکتے ہو، کیونکہ اگر وہ گناہ کا حکم کر رہا ہے اور نیکی سے روک رہا ہے، ممکن ہے کہ اس کا ایمان اس درجے پر ہی آ کر کے ختم ہو چکا ہے، کافر ہو چکا ہے وہ، لیکن اس کو پتا بھی نہیں ہے، یا یہ کہ وہ اس کا اظہار نہیں کر رہا ہے، اور تم نے اٹھا کر کے اپنی بیٹی کی اسی شادی کر دی، اب اس کے بعد ساری زندگی کے لیے اگر تو وہ عقائد کے حساب سے کافر ہو چکا ہے تو تمہاری بیٹی زنا کی زندگی گزار رہی ہے، اب ساری عمر زنا کی زندگی گزارے گی، کیونکہ کافر سے تو عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، یا یہ کہ اس کا اپنا ایمان جو ہے وہ اتنا مشکل میں پڑ جائے گا، کیسے وہ پھر وہ زندگی گزارے گی دین کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق۔ اور چوتھ، یہ تو یہ فرمایا کہ جو تیسرا درجہ ہے اس کو کہتے ہیں عقل کی خرابی، عقل کا فساد، یعنی پہلا عمل کا فساد، دوسرا علم کا فساد، اور تیسرا عقل کا فساد، کہ برائی والی چیز کو فائدہ مند سمجھنا شروع ہو گیا، یہ اللہ کے حکم کو توڑنے کو یہ فائدہ مند سمجھ رہا ہے، اور گناہ کو اور نیکی کو جو ہے نقصان دہ سمجھ رہا ہے، تو حکم دے رہا ہے اس چیز کا نا، کہ جس چیز کو فائدہ مند سمجھتا ہے اس کو حکم دے گا، اور جس چیز کو نقصان دہ سمجھتا ہے اسے روکے گا لوگوں کو، تو اس کو عقل کا فساد کہتے ہیں۔ اور چوتھا درجہ، کہ تم نیکی کو برائی سمجھنا شروع ہو جاؤ گے، نیکی کو برائی سمجھنا شروع ہو جاؤ گے اور برائی کو نیکی سمجھنا شروع ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کو فرمایا کہ یہ کہلاتا ہے قلب کا فساد، قلب کا فساد، ایمان کا فساد، عقیدے کا فساد۔ اور اس دور کے اندر اسی کے اوپر اتنی زیادہ بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، الحاد کے زمن میں، اسی کو الحاد کہتے ہیں، کہ دین کسی چیز کا حکم کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ دین میں نہیں ہے، اور جس چیز جو چیز دین کے اندر نہیں ہے اس کو کہتا ہے نہیں یہ دین کا حصہ ہے، دین کی تعریفات کو بدلنا شروع کر دیا، اور باقاعدہ علمی دلائل کے ساتھ اپنے طور پر کچھ دلائل بھی لے کر کے آیا۔ اسی وجہ سے اس درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ علماء کے جانی دشمن ہوتے ہیں، علماء سے ان کو خدا واسطے کا بیر ہوتا ہے، اس لیے کہ علماء ان کے بدلے میں دلائل لے کر کے آتے ہیں، وہ علمی دلائل سے جو ہے وہ ان کے اس الحاد کا کاٹ کرتے ہیں، ان کا توڑ کرتے ہیں، تو ان کو علماء جو ہے نا پھر زہر لگنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ان کے راستے کی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ عام تبلیغی بھائی نہیں، عام جو ہے وہ اصلاح کی محنت کرنے والا بندہ نہیں، کیونکہ اس کے پاس تو دلائل نہیں ہوتے، اس کے پاس تفصیلات نہیں ہوتی ان چیزوں کی، وہ ان کا کاٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو فساد ہے، جو کہ ایمان کا، عقیدے کا اور قلب کا فساد ہے، یہ اس دور کے اندر کھل کر کے یہ چل رہا ہے۔ اور ابھی جیسے چند دن، دو دن پہلے غالباً ساجد نے آپ سے کچھ کے ساتھ ایک بات شیئر بھی کری ہے، کہ اس کے اوپر ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ باقاعدہ باہر سے آ رہے ہیں اس قسم کے پروگرامز کو فنڈ کرنے کے لیے، ان کو کہتے ہیں جینڈر پروگرامز، فیمنزم کو فنڈ کرنے کے لیے، کیونکہ فیمنزم کے نام کے اوپر، عورتوں کے حقوق کے نام کے اوپر، عورتوں کی آزادی کے نام کے اوپر نا وہ پیچھے سے جو ہے نا وہ یہ سارے الہادی چیزیں معاشرے کے اندر لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں، عورتوں کی آزادی کے نام کے اوپر، مظلوم عورتوں کی داد رسی کے نام کے اوپر۔ تو یہ فیمنسٹ فنڈنگ جو ہے یہ کتنا کھل کر کے ہو رہی ہے سامنے، کیوں بھائی آپ کو اس بات کی اتنی کیوں فکر پڑی ہوئی ہے کہ جی ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ $10 million جو ہے وہ جینڈر پروگرامز کے اوپر خرچ کیا جائے؟ عقل کے لیے تو، عقل مند کے لیے تو خیر اشارے بھی کافی ہوتے ہیں، لیکن جس کو نہ سمجھنی ہو بات تو اس کے سامنے تو اگر کوئی اور بھی تفصیل سے بات کھول دی جائے اس کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ فساد کے کئی درجے ہیں جو کہ ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس دور کے اندر ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا جو ہے نا یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ حضرت عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہمارے حضرت نے بیان کیا کہ ان کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کے کہنے لگا، حضرت میں گناہوں سے بہت بچنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بچ نہیں پا رہا ہوں، بس میں کیا کروں، آپ مجھے کچھ بتا دیں، بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن بچ نہیں پاتا۔ تو حضرت نے اس کو بڑا زبردست جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ بس ایک کام کر لو، تم یہ جو الفاظ میرے پاس آ کر کے بیان کر رہے ہو نا، تم رات کے وقت اٹھ کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور اس کے بعد یہی الفاظ جو ہیں کہ اے اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، بچنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن بچ نہیں پا رہا، اے اللہ آپ مجھے بچا لیجئے، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ الفاظ تم بس اپنے پروردگار کے سامنے رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھ کے یہ الفاظ کہہ دو، تو اس کے بعد 2 کام ہوں گے۔ ایک کام یہ ہوگا کہ یا تو اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے بچا لیں گے، بچ جاؤ گے گناہ کرنا، اور اگر ایسا نہیں بھی ہوا، تمہیں گناہوں سے بچائے بھی نہیں، تم گناہ کرتے رہے نا، پھر بھی قیامت کے دن جب تمہارا نام اعمال کھلے گا نا، اور اس کے اندر اتنے سارے تمہارے گناہ نظر آئیں گے نا تو ساتھ ساتھ تمہاری یہ دعا بھی اس میں نظر آئے گی، موجود ہوگی تمہاری یہ دعا کہ تم نے اپنے آپ کو پروردگار کے سامنے پیش کیا تھا، اپنے پروردگار سے مدد مانگی تھی. یہ چیز تمہارے نام اعمال کے اندر اگر ہو گئی نا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو یہ سب سے بدترین دور کے اندر ہم زندہ رہ رہے ہیں کہ جس کے اندر کے گناہ کو نیکی سمجھنا شروع ہو کر دیا گیا ہے. اسی وجہ سے نا اس دور کے اندر لٹرلی بہت سے بڑے بڑے علماء بھی اس وقت سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا کیا جائے ان لوگوں کا. ایسے ایسے علمی دلائل کے ساتھ آتے ہیں، ایسے ایسے جو ہے نا وہ توجیہات لے کر کے آتے ہیں، ایسی ایسی حدیثیں لے کر کے آتے ہیں اپنی خرافات کے اوپر. جی توہین رسالت، او جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بڑے رحیم تھے، کریم تھے، اور یہ تھے وہ تھے، بہت اچھے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اپنا ذاتی بدلہ نہیں لیا، تو ہم کون ہوتے ہیں 21ویں صدی کے اندر آ کر کے جو ہے وہ کسی سے بدلہ لینے والے. توہین رسالت کے اوپر اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مولوی لوگ جو ہے نا ان کو تو اور کوئی کام نہیں ہے، اس وجہ سے یہ سارے کام کرتے ہیں، اپنی دکانیں چمکانے کے لیے کرتے ہیں سارا کا سارا. اب اس کے اوپر جو ہے وہ 1400 سال کے جو فقہی دلائل ہیں نا ان کے اوپر مشتمل جو ہے وہ پورا کا پورا ایک کیس بنا کر کے لے کر کے آ گئے، اور اتنا گہرائی والا کیس، اتنا گہرائی ایسا جو توڑ مروڑ کر کے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کی چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ دلائل لے کر کے آنا تو وہ تو ممکن ہے، کوئی بھی لے کر کے آ سکتا ہے اس طریقے سے. تو اس وجہ سے نا یہ دور ایسا آیا ہوا ہے کہ اس کے اندر آپ ایسے لوگوں سے پھر اب کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، کوئی ان کو دلائل کے ذریعے سے شکست دینے کی بھی کوشش نہیں کر سکتے، کیونکہ معاملہ اس حد تک بگڑ چکا ہے. تو یہ جو چار درجے پورے ہو چکے ہیں نا، اس چار درجے پورے ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اس دور کے اندر داخل ہو گئے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ ہم اپنے آپ کو وڈرا کرانا شروع کریں، وڈرا کرنا شروع کریں، اور اپنے آل و اولاد کی ایمان کی فکر کرنا شروع کریں. آؤٹ گوئنگ قسم کے جو کام ہوتے ہیں نا، باہر نکل کر کے لوگوں کو ہدایت کے اوپر لانے کی کوشش کرنا، اور باہر نکل کر کے جو ہے لوگوں کے ساتھ گھلنا اور ملنا تاکہ پھر ان کو ہم دعوت دیں گے، بعد میں جا کر کے ان کو جو ہے وہ نیکی کے راستے کے اوپر لے کر کے آئیں گے، یہ وہ والا دور نہیں ہے. حضرت جی نے بیان کے اندر یہ بھی فرمایا کہ جس طریقے سے جب باہر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں نا تو ماں اپنے بچے کو گھر کا دروازہ بھی نہیں کھولنے دیتی کہ ٹھنڈی ہوائیں تمہیں لگیں گی، تمہاری طبیعت گھر کے اندر بیٹھے ہوئی خراب ہو جائے گی اگر تم نے دروازہ کھول دیا. تو ایک زمانہ فتنوں کا یہ آئے گا کہ جس کے اندر کے جو اپنے گھر سے باہر نکل گئے، گھر سے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اکابرین کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں اس سے ہٹ کر کے کسی قسم کا کوئی کام کرنے کی کوشش کری، وہ فتنے سے بچ ہی نہیں سکے گا، وہ فتنے کا شکار ہو جائے گا، وہ نہیں بچ سکے گا. تو ہمیں اپنے اکابرین کے ساتھ، اپنے مشائخ کے ساتھ بہت مضبوط نسبت بنانے کی ضرورت ہے اس وقت، بہت مضبوط. جس کی کمزور نسبت ہوگی یا جس کی کوئی نسبت نہیں ہوگی نا تو وہ تو ان فتنوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. جتنی مضبوط نسبت بنا سکتے ہیں اتنا کم ہے. بس ہر وقت اللہ تعالی سے مانگتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، رات کوٹ کر کے بھی دعائیں کریں، دن میں بھی دعائیں کریں، چلتے پھرتے بھی دعائیں کریں، نمازوں کے بعد بھی دعائیں کریں، ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں اور یہ مانگتے رہیں کہ اے اللہ میرے آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، اعمال تو ویسے ہی ہمارے پاس نہیں ہے، ان اعمال کی حفاظت کرنا ہمارے لیے اتنا مشکل ہے، پھر ایمان ایک آخری میں رہ جاتا ہے، اگر یہ بھی چلا گیا تو پھر کیا باقی بچے گا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے، اس کے بعد پھر ختم کریں گے. سبحان ربی العالی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اے اللہ فتنوں کے زمانے میں زندہ ہے اے اللہ فتنوں کے تمام درجے پورے ہو چکے اے اللہ یقیناً مشکل ترین دور میں زندہ ہے اے اللہ اس دور میں ہم اپنے ایمان کی اپنے آل اولاد کی ایمان کی کیسے حفاظت کریں گے اے اللہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں اے اللہ ایمان کی حفاظت بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے اے اللہ جو دین کی طرف آئے بھی اے اللہ وہ بھی دین سے بہت تیزی کے ساتھ باہر نکلتے چلے جا رہے ہیں اے اللہ دین کی تعریفات کو شیطان بدل رہا ہے اے اللہ شیطان کے حواری آپس میں مل بیٹھ کر کے بیٹھے ہیں اے اللہ ایک دوسرے کے ولی بنے ہوئے ہیں اے اللہ وہ ہر قسم کی ان کے پاس اے اللہ ٹیکنالوجی بھی ہے اے اللہ ان کے پاس اسلحے بھی ہیں اے اللہ ان کے پاس ساری ساری مادی صلاحیتیں موجود ہیں اے اللہ ہمارے پاس ایک آپ کا آسرا ہے لیکن اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم آپ سے بھی کٹ کے بیٹھے ہیں اے اللہ آپ کو بھی اپنی مدد کے لیے ہم نہیں پکارتے اے اللہ ہمیں اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ گناہوں کے راستے میں اے اللہ رکاوٹ بن جائیے اے اللہ ہمارے گناہوں کے راستے میں رکاوٹ بن جائیے اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو روک دیجئے اے اللہ اٹھتے ہوئے قدموں کو روک دیجئے اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف اٹھتی ہوئی نگاہوں کو نیچا کر دیجئے اے اللہ ہماری زبانوں کو گناہوں سے روک دیجئے اے اللہ ہماری عقلوں کو گناہوں سے روک دیجئے اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی حدیث پڑھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کی عقلیں خراب ہو جائیں گی اے اللہ یقیناً ہم وہ وقت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اے اللہ بات سمجھا سمجھا کے تھک جاتے ہیں بات نہیں سمجھ کے دیتے اے اللہ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں 100 مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اے اللہ بات کی سمجھ نہیں دماغ کے اندر اترتی اے اللہ یقیناً ہم اس دور کے اندر بھی داخل ہو چکے ہیں اے اللہ مہربانی فرما دیجئے اے اللہ ہم بے وقوف سہی اے اللہ ہم کم عقل سہی اے اللہ ہم کم توفیق سہی لیکن اے اللہ ابھی تک اے اللہ آپ کے دین کا لیبل ہمارے اوپر لگا ہوا ہے اے اللہ آپ کے دین کا پٹا ہماری گردنوں کے اندر پڑا ہوا ہے اے اللہ ہمیں کوئی اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اے اللہ کفر والے بھی ہمیں دھکے دیتے ہیں اے اللہ آپ اگر ہمیں دھکے دیں گے تو اے اللہ پھر ہم کہاں جائیں گے اے اللہ آپ ہمیں ایسے ہی نجاست کے ساتھ ہی قبول کر لیجئے اللہ ہم اپنے مشائخ سے سنا کہ جب بچہ نجس ہوتا ہے نجاست کے اندر لتھڑا ہوا ہوتا ہے تو اے اللہ اس وقت بھی اس کی ماں جو ہے وہ اس کو دھتکارتی نہیں ہے بلکہ اس کی نجاست کو خود اپنی رحمت سے دھو دیتی ہے اور پھر اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اے اللہ بچہ روتا ہے ماں کے پاس آتا ہے ماں اس کو قبول کر لیتی ہے اے اللہ آپ کی دیوی توفیق سے ہم رو رہے ہیں اے اللہ آپ کی دیوی توفیق سے ہم آپ کو پکار رہے ہیں اے اللہ آپ ہمیں دھتکار نہ دیجئے اے اللہ ہم نے اپنے مشائخ سے سنا کہ جو اس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو ہی حجت بنا کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اے اللہ ہمارے اکابرین کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے اے اللہ انہوں نے ہمیں کیسے کیسے راستے بتا دیے آپ کو منانے کے اے اللہ کیسے کیسے طریقے بتلا دیے اے اللہ اپنے آپ کو بچانے کے اے اللہ کاش کہ ہم ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو سن لیتے اے اللہ ان کو سمجھ لیتے ان کے اوپر عمل کر لیتے اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں دنیا میں ہی نیک بنا دیجئے اے اللہ گناہوں کی ذلت سے بچا لیجئے اے اللہ اگر ہم نیک بننا نہیں بھی چاہتے اے اللہ پھر بھی ہمیں نیک بنا دیجئے، اے اللہ گناہوں کو چھوڑنا نہیں بھی چاہ رہے اے اللہ پھر بھی گناہ چھڑوا دیجئے، اے اللہ ہماری عقلیں خراب ہو گئیں، اے اللہ ہمارے علم خراب ہو گئے، اے اللہ عمل تو کبھی ٹھیک تھے ہی نہیں، اے اللہ ہماری ان تمام خرابیوں کو اے اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے دور فرما دیجئے، اے اللہ اصلاح حال فرما دیجئے، اے اللہ اصلاح کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ فدر گزر والا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اولادوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ان کی دلوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ان کے ایمانوں کے عملوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اولاد کے غموں سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ دین کی محبت شدیدہ پیدا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کو راضی کرنے کی اے اللہ تگ و دو ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ جستجو ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنا شوق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی لقاء کا شوق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آخرت کی طلب عطا فرما دیجئے، اے اللہ جنت کا شوق عطا فرما دیجئے، جہنم کا خوف عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس دنیا کی زندگی کو بھی آسان فرما دیجئے، اے اللہ دنیا میں بھی نعمتیں عطا فرما دیجئے، جو آپ نے عطا فرمائی ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ زوال نعمت کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی دعائیں مانگی آپ کی دی ہوئی توفیق سے مانگی، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو قبول بھی فرما لیجئے، اے اللہ بے شک ہم کسی قابل نہیں، اے اللہ خس و خاشاک سے بھی بدتر ہیں، اے اللہ لیکن آپ کے بندے تو ہیں، اے اللہ انسانیت میں داخل ہیں، اے اللہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اے اللہ اسی نسبت سے اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بڑوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجئے، جو ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار بڑے علماء اساتذہ کرام میں سے فوت ہو چکے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیاوی آفتوں سے بھی بچا لیجئے، اے اللہ دینی آفتوں سے بھی بچا لیجئے، اے اللہ صحت اور عافیت والا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں پریشان حال ہیں، اے اللہ جس قسم کی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ بیماریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ فرما، اے اللہ قلت سے ذلت سے علت سے محفوظ فرما، قرضوں سے مرضوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے لیے عافیت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.